أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. درود بيجي محمد وآل محمد. موزي سامعين، امام بارگاہ سامر راہ میں ہماری ان خمسہ مجالس ادا کا عنوان سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں خدائے حسین بے زبان امام حسین علیہ السلام رہا، اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. ایک اور نقطہ جو فی زمانہ ہمیں اردو زبان کے حوالے سے قابل ذکر ہے اور جس کی جانب اشارہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات اردو تلفظ میں، اردو الفاظ کی ادائیگی میں الفاظ سننے میں کچھ اور محسوس ہوتے ہیں، جبکہ ان کی حقیقت کتابت کے لحاظ سے، ان کی حقیقت لکھائی اور خوشخطی یا رسم الخط کے لحاظ سے کچھ اور ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے لفظ عاشورہ کو آخر میں ہے سے لکھا جاتا ہے، جو املائی غلطی ہے، ادبی لحاظ سے غلط ہے. عاشورہ آخر میں الف آتا ہے، اس کے بعد حمزہ آتا ہے، عاشورہ. اسی طرح سامرہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے، جیسے کہ صدر دروازے پہ سامرہ لکھا ہے، گول ہیل سے لکھا ہوا، یہ غلط ہے. اس کو الف کے ساتھ ہونا چاہیے، آخر میں حمزہ آنا چاہیے، سامرہ. اور سامرہ کیوں ہے؟ در حقیقت یہ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام کو چھاؤنی میں رکھا گیا تھا. عسکر کہا جاتا ہے عربی زبان میں فوجی چھاؤنی کو، لہذا ان کو امام حسن عسکری کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اور در حقیقت یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ شہر تھا، یہ وہ چھاؤنی تھی کہ جہاں پر میرے اور آپ کے بارے میں امام کی ولادت ہوئی، اور اسی سرداب سے جہاں پر امام کا روضہ ہے اسی کے قریب وہ سرداب یا تہخانہ موجود ہے کہ جہاں سے بارے میں امام کی غیبت شروع ہوئی. اور اسی کو عربی زبان میں سامرہ در حقیقت مخفف ہے، سر من رآہو، یعنی جو بھی امام زمانہ علیہ السلام کو یا ان کے جائے ولادت کو دیکھے گا اسے خوشی حاصل ہوگی. سر من رآہو یعنی اس کو خوشی ہوگی، اس کو جب اس کا مخفف اور اس کا نیو کہوں کہ مخصوص الفاظ ادا جب بنائے گئے تو اس کو سامرہ کہا گیا. لہذا سامرہ الف سے ہوتا ہے، ہے سے نہیں ہوتا. لہذا یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہیں جن کا اطالعہ ضروری ہوتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بار عزیزان گرامی، خدائے حسین بے زمانہ امام حسین اور سورہ روم کی جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خدا وند عالم یہی فرما رہا ہے کہ یہ دین قیم ہے، یہ دین حنیف ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا، اے رسول اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف قائم کر لو. اسی دن نماز کے لیے کہا گیا اقیم الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ مثلا نماز پڑھو، کہا نماز قائم کرو، یعنی نماز کا پڑھنا نماز کو قائم کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. اس لیے ہم ان مجالس میں چھوٹی چھوٹی قرآنی اصطلاحوں کو یا وہ اصطلاحیں جو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں آئی ہیں جتنا جتنا موقع ملتا جاتا ہے ان کو وقت کی ظرافت کے لحاظ سے اس کو کھولتے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ قرآنی اصطلاحوں جو موجود ہیں ان میں کیا حکمت پوشیدہ ہیں. نماز کو قائم کرنا نماز کو پڑھنے سے مختلف ہے، اور اسی لیے رسول اللہ کو حکم دیا اس آئے مجیدہ کی روشنی میں اقیمو فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنا چہرہ قائم کرو دین حنیف کی طرف. فطرت اللہ التی فطر الناس، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ تمہاری فطرت بنائی گئی ہے، لوگوں کی فطرت بنائی گئی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس خلقت میں تمہیں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی تین بنیادی نشانیاں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ فطرت قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، کسی اسکول یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جائے گی، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں کوئی نصاب نہیں ملے گا جو فطرت کے بارے میں ہو. یہ صرف محمد آل محمد کے علوم کی دانشگاہ ہے جہاں ہمیں فطرت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں اس فطرت پہ آنے والے غبار کو دور کرنے کے لیے نکات بتائے جاتے ہیں. لہذا کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں، صرف توجہ دلائی جاتی ہے جو غبار آ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ شیشے کی مثال کے طور میز لے کر آئے اپنے گھر میں، آپ نے رکھ دی، کافی عرصے جب صفائی نہیں ہوگی تو اس پہ گرد و غبار آ جائے گی، مٹی آ جائے گی، خاک جم جائے گی. اس خاک کو صاف کیا جائے گا تو اس کی حقیقت دوبارہ کھل کر اس کا جوہر اور اس کی شائننگ اور اس کی چمک دوبارہ سے نمودار ہونے لگے گی، ظاہر ہونے لگے گی. فطرت پر غبار آ جاتا ہے، فطرت پر پردہ آ جاتا ہے، فطرت پر حجاب آ جاتا ہے. خداوند عالم کہہ رہے دیکھو اس حجاب کو دور کرنا ہو، اس پردے کو تو ہٹانا ہو، اگر چاہتے ہو کہ فطرت حقیقی انداز سے تمہاری ہدایت کرے تو پھر قرآن اور محمد علیہ محمد کے در پہ آ جاؤ، وہاں تمہیں بتایا جائے گا کس طرح فطرت کو پالش کیا جاتا ہے، کس طرح فطرت کو سیکل کیا جاتا ہے. درود بھیجے محمد علیہ محمد. پہلی چیز یہ ہے کہ قابل تعلیم و تعلم نہیں، کہیں نہیں پڑھائی جا سکتی، نہ کہ انسان پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہر زمانے میں یکساں ہوتی ہے، یعنی جس کو ہماری قبح عقلی یا حسن عقلی کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز میں ایک اچھائی موجود ہے. جس کو ہم نے کہا تھا ایک حسن فعلی ہوتا ہے، ایک کام اچھا ہوتا ہے، ایک اس کام کو انجام دینے والا ہوتا ہے جسے حسن فاعلی کہتے ہیں، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو حسن سوری کہا جاتا ہے. اب ہر کام میں جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اس میں ایک اچھائی موجود ہے. بہرحال علم کلام کی بحث ہم اس میں وارد ہونا نہیں چاہتے، لیکن صرف یہاں سے اس کا تذکرہ کر کے گزر رہے ہیں کہ عزیزان گرامی کہ یہ فطرت ہر زمانے میں یکساں ہے. یعنی آج سے ہزار سال دو ہزار سال پہلے بھی انسان جب اپنے مدنی معاشرے میں سوشل لائف میں رہتا تھا تو ظلم برا لگتا تھا اور اسے مساوات عدل انصاف اچھا لگتا تھا. جانوروں کی فطرت بھی اسی طرح، آج سے ہزار سال پہلے شہد کی مکھی جس طرح چھتہ بناتی تھی آج بھی ویسے ہی بناتی ہے، منہ برابر، بال برابر، وہ انحراف نہیں ہے اس کی فطرت میں. یہ انسان ہے کہ جو گناہوں کے ذریعے سے، خدا کی معصیت کے ذریعے سے محمد آل محمد کے راستے سے منحرف ہو کر اپنی فطرت میں بگاڑ پیدا کر لیتا ہے. وَإِلَّا جانوروں میں یہ چیز موجود نہیں، صرف انسان میں، چونکہ انسان کو خدا نے عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، خود مختار بنایا ہے. درود دیجئے محمد آل محمد. ہر زمانے میں اکثر ہے. اور تیسری چیز یہ کہ یہ فطرت ناقابل فراموشی ہے, یعنی اس فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا, اس فطرت کی آواز کو خاموش نہیں کیا جا سکتا. یہ فطرت اگر دوسرے الفاظ میں یوں کہوں لفظ لوامہ, جو بار بار انسان کو اندر سے ملامت کرتا ہے کہ انسان تم نے غلط کام کیا, تم نے غلط بات سنی, تم نے غلط بات دیکھی, تم نے غلط بات کو پھیلایا یا ہاتھوں پیر سے انجام دیا, تو فطرت کی آواز کبھی دبائی نہیں جا سکتی. یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبا اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, یہ بہت آخری درجہ ہے کہ جب حق بات انسان پر اثر انداز نہ ہو, جب حق کے نمائندے آ کر انسان کو اس فطرت کو یاد دلانا چاہے تو انسان اس کا دشمن ہو جائے. جیسے میدان کربلا میں ہمیں چند مسلمان نظر آتے ہیں جو قاری قرآن تو تھے, نماز پڑھنے والے تو تھے, لیکن نواز رسول کو قتل کرنے آ گئے. یعنی ان کی فطرت پر مادیت کا, حب دنیا کا, دنیا کی محبت کا, جاؤ حشم کا, پیسے کا, رتبے کا, مقام کا, شہرت کا ایک ایسا پردہ حائل ہو گیا تھا, ایک ایسا پردہ چھا گیا تھا کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام بھی نصیحت کرتے ہیں لیکن یہ نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی. تو یہ تین صفات ہیں, نہ قابل تعلیم و تعلم ہے, نہ یہ فراموش کی جا سکتی ہے, اور ہر زمانے میں یکساں ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. خدا نے اس فطرت کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کی, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت غافل ہے, لوگوں کی اکثریت بار بار گناہ کے ذریعے سے اس آواز فطرت کو دباتی ہے, کبھی حرام طریقے سے, کبھی حلال حرام بات سن کر, کبھی حرام چیز دیکھ کر, کبھی ہاتھ پیر سے حرام افعال بجا لگا کر انسان اپنے اعضاء و جوارح سے مسلسل اس آواز فطرت کو دبا رہا ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ آواز فطرت باقی رہے گی اور تمہیں ہدایت کرتی رہے گی. اب یہاں سے اندازہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں یا کلمات یا اقوال یا بیانات یا مکتوبات, جو کچھ بھی ان کے زبان مبارک سے, زبان عصمت سے صادر ہوا, سب ہماری ہدایت کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم کے تمام نمائندے, ان کے اوصیا اور ان کی ہر ہر چیز ہماری ہدایت کے لیے ہے. خداوند عالم کہتا ہے رب العالمین میں ہوں, الحمدللہ رب العالمین, میں تمام عالمین کا پروردگار ہوں. اب جو میرا نمائندہ آئے گا وہ بھی رحمت للعالمین بن کے آئے گا, تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے گا, اور صرف وہی نہیں, اس کائنات میں, اس روئے زمین پر جو پہلا گھر بنا ہے, ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک وہدا للعالمین, یہ پہلا گھر خانہ کعبہ جو بنا ہے یہ بھی ہدایت ہے, اب جو اس گھر میں پیدا ہوگا وہ بھی ہدایت ہوگا. اللہ بھی ہدایت کا سبب ہے, قرآن بھی ہدایت کا سبب, رسول بھی ہدایت کا سبب, کعبہ بھی ہدایت کا سبب, اور اس کعبے میں پیدا ہونے والا بھی ہدایت کا سبب ہے. یعنی اب پتہ چل گیا کہ خداوند عالم نے جو کچھ بھی اپنی طرف سے حق چیز نادل کی وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے, یعنی اس میں ہدایت کا عنصر پوشیدہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری ظاہری آنکھیں ان ہدایات کے نکات کو کشف نہ کر سکیں, یہ اور بات ہے, اور ہم سرسری انداز سے, لوبالی انداز سے ان نشانیوں سے آیات الہی سے گزر جائیں. عزیزان گرامی, اب یہ خداوند عالم نے اہل بیت کو بجا, اور اہل بیت نے دعاؤں کے ذریعے سے, میں مسلسل ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائے عرفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, کہ کل بھی ہم نے اپنے موضوع کی افادیت اور اہمیت کے موضوع پر روشنی ڈالی تھی کہ یہ موضوع کیوں انتخاب کیا گیا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ حالات اور تقاضے اس بات کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خدا, رب, معبود, مالک, رازق جیسی عظیم ہستی کو پہچنوائیں, اور دوسرا یہ کہ خود اہل بیت کی تعلیمات سے, ان مجالس اعضاء سے کما حقہ درس حاصل کر سکیں اپنی زندگی کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنے گھر کے لیے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب کیا اسلام نے صرف کہا کہ پانچ وقت آ کے نماز پڑھ لیجئے, عیدین کی نماز پڑھ لیجئے, نماز جمعہ پڑھ لیجئے, زکوٰۃ ادا کر دیجئے, پردہ کر لیجئے, داڑھی رکھ لیجئے, فلاں فلاں یہ کام, اس کے علاوہ کیا اسلام کا ہمارے گھر میں کوئی تعلق نہیں ہے؟ یعنی اسلام کیا ہمارے گھر میں ہماری اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ میاں بیوی کا تعلق کیسے ہو, بیوی کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, شوہر کا بیوی سے اخلاق کیسا ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یعنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو تعلیم دینے کے, ان کی تربیت کرنے کے آداب کیا اسلام نے نہیں سکھائے ہیں؟ یعنی یوں کہوں انسان کی پیدائش سے لے کر, بلکہ یوں کہوں انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر, اس کی ولادت، زمانے حمل، دودھ پلانے کے تمام مدت سے لے کر اس کی پیدائش تک، اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، اور اس کی موت سے لے کر اس کے قبر میں دفنانے تک، اور اس کے قبر میں دفنانے سے لے کر تا قیامت انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے. کوئی لمحہ انسان کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، کوئی لمحہ انسانی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اسے بغیر ہدایت کے چھوڑا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب امام حسین علیہ السلام جی اس دعا کو اب دیکھیے کس طرح امام حسین علیہ السلام ان دعاؤں کے جملوں کی روشنی میں ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں. ایک جملہ جس کی جانب میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، آج چاہتا ہوں کہ امام کے نورانی کلمات کی روشنی میں اس کی مزید وضاحت کر سکوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، رسول ترک کا واقعہ ہم نے بتایا، آیت اللہ طباطبائی کے استاد کا واقعہ بتایا، کس طرح بہت سے لوگ تھے جنہوں نے گناہوں میں زندگی بسر کی، 40 سال آلات لوح لعب میں، موسیقی میں، میوزک میں، انحراف میں، خدا سے دور، معصیت میں گزارے، لیکن بعض اوقات جب علماء حق کی بات ان پر اثر انداز ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا جملہ ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے تو پھر کتنے بڑا عارف بنتے ہیں. حضرت آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے استاد قرار پاتے ہیں. یعنی جب انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے وہ چیز حیا ہے، اور یہی واقعہ کل ہم نے بتایا تھا، رسول ترک جو ایک بدماش تھا لیکن علماء کا احترام کرتا تھا، اسی احترام کی وجہ سے ایک دفعہ جب ایک بہت بڑے مجتہد اس کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس نے سلام کیا تو کہا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کے ساتھ کیسے حاضر ہوگے. کہتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم جو کچھ بھی دنیا میں چاہو میں تمہیں فراہم کروں گا، جو نعمت کہو گے دنیا کی میں تمہارے قدموں میں لا کے ڈالوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ صبح سے شام تک جو کام کرتے وہ مجھے بتا دینا. اب بچہ خوش ہو گیا، بچہ نے کہا ٹھیک ہے بابا میں آپ کو صبح سے شام تک جو بھی کام کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا. اب دیکھیے تربیت کا انداز کیا ہے، اہل بیت کی تعلیمات سے انسان جب منور ہو جائے تو پھر اس کی تربیت کا انداز بدل جاتا ہے. اب شام کو یہ باپ بھی پہنچا، بیٹے کو بلایا، بیٹا اپنا وعدہ ہم پورا کرتے ہیں، بتاؤ تم اپنا وعدہ پورا کرو. آج بچے نے کہا بابا میں صبح اٹھا، صبح اٹھنے میں سستی تھی لیکن پھر بھی میں نے آخر وقت میں نماز فجر پڑھ لی جس طرح بھی ہو سکا، اس کے بعد میں دوبارہ سو گیا، اس کے بعد صبح اٹھا میں جلدی جلدی میں نے ناشتہ کیا، کپڑے بدلے، برش کیا اور کالج کو لگ. جب میں کالج جا رہا تھا، جب میں اپنی یونیورسٹی کالج جا رہا تھا تو راستے میں ایک نام ہے نا پہ میری نظر پڑی، تو میرے دل نے کہا، میرے نفس نے کہا، شیطان نے کہا اس کو دیکھو، تو میں نے ایک دو دفعہ اس کو نظر اٹھا کے دیکھا، پھر خیال آیا کہ یہ گناہ ہے، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں. اسی طرح بس میں جا رہا تھا، اکثر نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا جب ہم بس میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے، توجہ فرمائیے گا. اسی لیے عربی زبان میں بات کے سننے کے لیے تین لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، سما، استعما اور اصغا، الف صاد غین الف اور حمزہ. سما کسی بات کا کان میں پڑنا، کسی آواز کا کان میں پڑنا، یہ سما کہلاتا ہے. استعما توجہ سے کسی بات کو سننا، اس یعنی توجہ سے سنے انسان. اسغا اس سے بڑھ کر مرحلہ ہے، یعنی انسان اپنی دل کی توجہات کو اس آواز کے سپرد کر دے. اب اگر کان میں آواز آ رہی ہے تو انسان دیکھیں ان تین حالتوں میں سے کون سی حالت اس کے دل میں موجزن ہے، سما ہے آواز فقط آ رہی ہے، استعما ہے کیا وہ توجہ سے سن رہا ہے کہ کون سا گانا ہے، کون سا گلوکار ہے، یا اسغا ہے کہ وہ دل دے بیٹھے اس گانے کو یا اس بری آواز کو. تو آواز کا آنا برا نہیں ہے بلکہ اس آواز پر توجہ دینا اور دل کی توجہات کو مبذول کرانا برا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہ بچہ کہنے لگا کہ اب جب اس نے اپنے کان گنوانے شروع کیے اچھے اور برے تو ایک وقت آیا کہ اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی اور وہ خاموش ہو گیا. حیا، امام حسین علیہ السلام کی اس دعا عرفہ میں دیکھیں امام حسین حیا کی طرف کثرت سے ابھی میں مطالعہ کر کے آ رہا تھا. حیا کے بارے میں جو روایات اہل بیت کی کہ جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو لوگوں سے ظاہری طور پر نہیں شرماتا، حیا نہیں کرتا، وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا. جو ظاہر میں اللہ سے حیا نہیں کرتا وہ خلوت و تنہائی میں بھی اللہ سے حیا اور شرم محسوس نہیں کرتا. کثرت کے ساتھ احادیث ہیں کہ بے حیا کیوں ہو جاتا ہے انسان, یہ حیا انسان سے کیوں سلب ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ انسان جب کھلم کھلا گناہوں کا انجام دینے لگتا ہے تو اس میں جرأت اور جسارت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی حیا کا پردہ تار تار ہو جاتا ہے. اسی لیے مولا کائنات نے سب سے پہلے جس گناہ سے معافی طلب کی ہے دعا کوبر میں, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم, اے خدا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری عصمت اور حیا کے پردے کو تار تار کر دیتے ہیں. انسان کا ایک پردہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے, وہ دوسروں کے سامنے برائی نہیں کر رہا ہوتا. اگر کوئی شخص کسی کی برائی بھی کر رہا ہو وہ اچانک آ جائے تو انسان حیا کرتا ہے, اس کے سامنے برائی نہیں کرتا. ابھی المن فرماتا ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تمہارا یہ پردہ عصمت و حیا تار تار ہو جاتا ہے, تم کھلم کھلا گناہوں کو انجام دیتے ہو اور پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہو. بعض انسان آپ یعنی تم سے مراد نعوذ باللہ آپ نہیں, آپ کی شان میں جسارت نہ ہو, انسان بعض اوقات اپنے گناہوں پر فخر محسوس کرتا ہے, جسور ہو جاتا ہے, جسارت کرتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے, یعنی اس کی حیا پھر تار تار ہونے لگتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر اس بلب کے سامنے ایک پردہ ہو تو وہ پردہ یا وہ حجاب یا وہ حائل اس بات مانے ہوگا کہ اس بلب کی روشنی ہم تک پہنچے, لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ سوئی کے ذریعے سے سوراخ کرتے رہیں گے, آہستہ آہستہ سوراخ ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ سوراخ بڑا ہوتا رہے گا اور اس کی روشنی ہم تک پہنچ جائے گی. انسان بھی اسی طرح بے غیرت ہو جاتا ہے, انسان بھی بے حیا ہو جاتا ہے کہ کھلم کھلا جب انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے, جب انسان گناہوں کو انجام دے یا ایسی عبادات کو جس کو وہ عبادت سمجھ رہا ہے عبادت نہ ہو اور پھر کہے کہ جناب ہماری مرضی ہم اس عبادت کو رکھیں یا اس کو انجام دے یا اس گناہ کو انجام دے, تو یہ انسان کی بے غیرتی کی علامت ہے, بے حیائی کی علامت ہے کہ جب جان لے انسان یہ گناہ ہے تو اسے گناہ انجام نہیں دینا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب اس نے کہا کہ آہستہ آہستہ اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی اور یہ خاموش ہو گیا. کہا کہ بیٹا بتاؤ. کہا کہ مولا بابا اب مجھ سے اپنے گناہ بیان نہیں ہوتے. تو باپ نے کہا بیٹا جب ایک دن کے گناہ تم اپنے باپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتے تو پوری زندگی کے گناہوں کا بوجھ لے کر اپنے خدا اور اہل بیت کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ یہ ہے حیا کہ کس طرح انسان کو اہل بیت نے بتایا کہ تم ڈرو کھلم کھلا گناہوں کا انجام دینے سے, چھپ کر گناہوں کا انجام دینے سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری حیا جو ہے وہ بے حیائی میں تبدیل ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایسا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں کو آپ کی سماعت کی نظر کو, بہرحال دعا اس قابل ہے کہ اس کے جملے ہر حرف کی تشریح ہونی چاہیے, اور بہرحال دعا اتنی بڑی ہے کہ میں حفظ تو نہیں کر سکتا, اس لیے مفات الجنان لایا ہوں اور یہ ذی الحج کے اعمال میں یہ دعا موجود ہے. 9 ذی الحجہ کو یہ دعا پڑھی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فبأی شئین استقبلک یا مولائی, اے میرے سید و سردار میں کس چیز سے تیرا استقبال کروں گا؟ دیکھیے ہم اگر گناہ بھی کریں نا تو ہمارے دل میں یہ ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم خدا کی رحمت کو یاد کریں. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے. تم کس منہ سے لے کر مسجد میں جاؤ گے, کیا منہ لے کر مسجد میں جاؤ گے؟ تم نے تو ابھی توبہ کی تھی, تم کیا منہ لے کر مجلس میں جاؤ گے؟ تم نے تو ابھی توبہ کی. نوجوانوں کو شیطان خدا کی رحمت سے دور کر دیتا ہے, در حسین سے دور کر دیتا ہے, در اہل بیت سے دور, امید کا دامن. لیکن اس امید پر گناہ انجام نہیں دینے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان یہ کہے جناب مجلس میں جاؤں گا پھر 0 میٹر ہو جاؤں گا, جیسا کہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے جتنا بس مجلس میں آئیے روئیے گناہ معاف ہو جائیں گے, 0 میٹر ہو جائیں گے دوبارہ سے چلے جائیے. اس کے شہید مترے نے لکھا نعوذ باللہ امام حسین گناہ کو دوبارہ سے انجام دینے کے لیے ایک فیکٹری قائم کرنا چاہتے تھے نعوذ باللہ زداری, کہ جناب باہر گناہ کیجیے یہاں پہ آئیے 0 میٹر ہوئیے اس کے بعد دوبارہ سے گناہ کرنے چلے. نہیں, یہ مراد نہیں ہے, عزاداری یہ چیز نہیں ہے, اہل بیت کی تعلیمات یہ نہیں ہے, بلکہ امید کا دامن انسان نہ چھوڑے. ابھی محسن فرماتے ہیں فبأی شئین استقبلک یا مولائی, اے میرے سید و سردار میں کس چیز سے تیرے سامنے جاؤں گا؟ استقبال یعنی امام فرما رہے ہیں انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائے لیکن اس وقت کو یاد کرے جب اسے خدا کی بارگاہ میں بھیجا جائے گا, جب اسے خدا کی بارگاہ میں پہنچا استقبلک استقبال کروں گا, یعنی خدا میں کس طرح تیری بارگاہ میں پہنچوں گا؟ اب سمعی اپنے ان کانوں کے ذریعے سے، ام ببصری اپنی ظاہری آنکھوں کے ذریعے سے، ام بلسانی یا اپنی ظاہری زبان کے ذریعے سے، ام بیدی ام برجلی یا اپنے ہاتھوں یا پیروں کے ذریعے سے؟ کہ امام حسین ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ کس طرح خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اب سمعی ان کانوں کے ذریعے سے، ان آنکھوں کے ذریعے سے، ان ہاتھوں پیر کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الیس کل نعمک عندی، کیا یہ سب تیری نعمتیں نہیں ہے میرے پاس؟ کہ یہ سب تیری نعمتیں اور امانت نہیں ہے میرے پاس؟ یہ آنکھ تو نے دی تاکہ اس سے تیری عبادت کروں، یہ کان دیا تاکہ عبادت سنوں، یہ زبان دی تاکہ عبادت کے الفاظ بولوں، ہاتھوں پیر دیے تاکہ نیک اعمال بجا لاؤں۔ اب انسان اگر خیانت کرے تو روز قیامت اس کو جواب دینا ہوگا، روز قیامت جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، جن لوگوں نے خون حسین کے ذریعے سے دنیا کو آباد کرنے کا وسیلہ بنایا ہے، روز قیامت خدا ان سے پوچھے گا تم نے قوم کو اپڈیٹ کرنے میں کیا کام کیا؟ اگر آپ میرے پاس 40-50 منٹ کے لیے آتے ہیں، آپ 40-50 افراد ہیں، تو 40-50 گھنٹے کا حساب مجھے روز قیامت دینا ہوگا۔ کوئی آسان چیز نہیں مجلس کے جناب ایک ادھر سے واقعی لوں، ایک ادھر سے واقعی لوں، چار نعرے لگواؤں، دو سلوات بھیجواؤں، جناب قصہ ختم، اور اپنی جناب لفافہ ڈالوں، چلتا بنوں۔ آج خون حسین کو جن لوگوں نے تجارت بنا رکھا ہے، دنیا کما رہے ہیں اس سے، اور قوم کو کچھ نہیں دے رہے، چار وہابا کے نعرے لگوا اس کے بعد چلتے بنے۔ یہ ہم سے بھی سوال کیا جائے گا اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، الیس کل نعمک عندی، کیا یہ سب نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ علم، یہ تابوت، یہ سب ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ان سے ہدایت حاصل کریں۔ امام حسین فرمان وہ بکل لہا عصیتک یا مولائی، لیکن ان سب کے ساتھ میں نے تیری مخالفت کی ہے خدا۔ سلک الحج والسبیل علیہ یا من سترنی من الاباء والامہات ان یزجرونی۔ ہم سر فرماتے ہیں یہ سب نعمتیں ہیں، میں کس طرح، کس حیا کے ساتھ انسان خدا کی بارگاہ میں جائے گا؟ یہ حیا ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، یہ مجلس عزا ہے جو ہمیں با حیا بناتی ہیں، باغیرت بناتی ہیں، اور ہمیں اس وفادار کا تذکرہ کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے، اس لیے دیا گیا تاکہ عباس کے علم کے سائے میں آ کر، عباس کا علم اٹھا کر کچھ وفا کا درس حاصل کر سکو۔ درود بھیج محمد وال محمد کا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسین کی دعا عرفہ، یہ امام حسین اپنے خدا کا تعارف کرا رہے ہیں کہ کس طرح انسان آمادہ ہو خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس کے بعد 10 یا 9 صفات تقریباً امام نے ذکر کی ہیں کہ اگر خدا نہ ہو اور خدا انسان کا ہاتھ نہ تھامے تو انسان ان 10 حالتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کچھ حالتیں وہ ہیں کہ جو منفی صورت میں بیان کی ہیں امام نے، اور کچھ حالتیں وہ ہیں جو امام نے مثبت حالت میں بیان کی ہیں۔ یعنی کچھ کی جگہ امام نے فرمایا ان کو حاصل کرو اور ان سے اپنا دامن بچاؤ۔ وہ 9-10 صفات کیا ہیں؟ سبحان لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، اے خدا اگر تیرا کرم تیری ہدایت نہ ہوتی تو میں ظالم لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، اے خدا یہ تیری ہدایت ہے کہ میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور دیکھیں یہ اہل بیت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہ کیوں نہیں کہا انی کنت لمن الغفار یا مستغفر، کہ میں جو ہوں مثلا توبہ کرنے والا ہوں، میں خدا سے مغفرت، یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں واجتمع فی جوارک مع المومنین، کہ جب تیری بارگاہ میں مومنین جمع ہو تو ان میں سے ایک علی ہو۔ یہ کیوں کہا جمع کے لیے مومنین کا استعمال کیوں کیا؟ من المستغفرین کیوں کہا؟ یعنی امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں در حقیقت تم کو چاہیے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دو کہ جس میں لوگوں کی صفات یہ ہوں، جب مومنین خدا کی بارگاہ میں جمع ہو تو ان میں سے ایک علی۔ واجتمع، دعا کو مل کے آخری جملے یہ مولا کائنات کے واجتمع فی جوارک مع المومنین، کہ جب تیری بارگاہ میں مومنین جمع ہو تو ان میں سے ایک علی ہو۔ یعنی امام علی علیہ السلام فخر محسوس کرتے ہیں مومنین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ شامل ہونے کو۔ لیکن آج ہماری مجلسیں تعصب کا شکار ہو جاتی ہے، گروہوں کا شکار ہو جاتی ہے، فلاں کی گروہ ہے، یہ فلاں گروہ کی مجلس ہے، ہم اس میں نہیں آئیں گے، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مجلس حسین ہے، یہ فیض عام ہے، اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ کہ میں مستغفرین میں سے ہو جاؤں, استغفار کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. یعنی تمہارے معاشرے کی حالت, اجتماعی حالت یہ ہونی چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں موحدین میں سے ہو جاؤں, اے خدا تجھے ایک مانوں. اس کے بعد فرماتے ہیں انی کنت من الخائفین, میں خوف کرنے والوں میں سے ہوں. کل یا پرسوں کی مجلس میں نے خوف و خشیت کا فرق بیان کیا تھا. یعنی امام حسین فرماتے ہیں اسلامی معاشرے کے رہنے والے مسلمان شیعہ محب اہل بیت کی ظاہری زندگی پر خوف طاری ہونا چاہیے, حکم خدا کا, شریعت کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں ظاہری گناہ کروں گا تو لوگ مجھے مثال کے طور برا بلا کہیں گے, میری سرزنش کریں گے, لوگ میری مثلا سرزنش کریں گے. اس کے بعد فرمایا انی کنت من الوجلین, وجل انسان کے اس باطنی ادب کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اعضاء و جوارے کو مؤدب کر لیتا ہے. وجل یعنی انسان کا وہ اندرونی ادب جو اندر سے اس کے تمام اعضاء و جوارے کو کنٹرول کر سکے, اس کی آنکھوں کو, اس کے کان کو, اس کی زبان کو. اس کے بعد فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین, اے خدا یہ جو میں تجھ سے رجا اور امید رکھے ہوا ہوں یہ تیری ہدایت کا سبب ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین, میں جو تیری رغبت رکھے ہوا ہوں. یعنی رجا سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے. اور یہ تصور مت کیجئے کہ امام کی جملوں, امام کی زبان میں جملے آ رہے تھے اور امام ایسے ہی پڑھ رہے تھے. امام حکمت الہی کا حامل ہوتا ہے, نور خدا کا حامل ہوتا ہے, لہذا اس کی زبان پہ آنے والے جملوں کی پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. یہ جو امام نے پہلے کہا کہ اے خدا میں ظالمین میں سے ہوتا, اے خدا میں مستغفرین میں سے ہوں, میں خائفین میں سے ہوں, میں وجلین میں سے ہوں, ان کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہے. درجہ بدرجہ انسانیت کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام. اسی لیے ان الفاظ کا بہرحال وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کے پیچھے حکمتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں. رجا سے بڑھ کر, امید سے بڑھ کر رغبت ہوتی ہے کہ انسان صرف بیٹھ کر امید کرتا ہے, لیکن رغبت انسان عمل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, دل کی توجہ سنجیدگی کے ساتھ اس شے یا اس ذات یا اس ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا انی کنت من المحللین, میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. پھر اس کے بعد فرمایا میں تیری بارگاہ میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں. اس کے بعد کہ میں تیری تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں. اس کے بعد کہ میں تیری تکبیر بیان کرنے والوں میں سے ہوں. کہ امام نے یہ 9-10 صفات بیان کی ہیں کہ اسلامی معاشروں کا ایسا ہونا چاہیے. یعنی جب انسان خدا کی بارگاہ میں جائے تو صرف ذاتی عبادات نہیں بلکہ اپنے معاشرے کی ہدایت کا انتظام کرو. امر بالمعروف نہیں عن المنکر اسی لیے ہے, مجلس اسی لیے ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے کہ سب مل کر اس ہدایت سے فیض یاب ہو سکیں. درود بھیجے محمد وال محمد وال. اس کے بعد ایک اور چیز جس کی جانب میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا, آج چاہتا ہوں امام کے ظاہری الفاظ سے اس کی تشریح کر سکوں, وہ ہے استدراج. استدراج کیا ہے؟ استجراد استخراج کے وزن پر. استخراج یعنی زمین سے تیل کو نکالنے کے عمل کو کہا جاتا ہے استخراج. استنباط یعنی پانی, زمین کی تہ سے پانی کو نکالنا استنباط کہا جاتا ہے. استنباط حکم شرعی, مجتہد استنباط حکم شرعی کرتا ہے. یعنی آیات, روایات, قرآن, اجماع, عقل کی روشنی میں حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے, نکالتا ہے. استدراج یعنی درجہ بدرجہ کسی چیز کو کھینچ کر اس کے تنزل کی طرف لے کر آنا, یہ قرآنی اصطلاح ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اس دعا میں اسی لفظ کو استعمال کیا. استدراج یعنی انسان کو آہستہ آہستہ اس کی بدبختی کی طرف, اس کے عذاب کی طرف کھینچ کے لانا. کس طرح؟ کہ جس طرح خود خدا نے کہا ہے کہ جو ہم تمہیں ظالموں سے کہا, یہ جو ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں, یہ مہلت یہ خیال مت کرو. اور حضرت زینب نے بھی بیانی یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ جو خدا نے تجھے ڈھیل دی ہے, مہلت دی ہے, امحال مہلت دینا ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ تو سمجھتا کہ میں جتنے چاہے گناہ کر لوں, حسین کو تحت کر دوں, اہل بیت حرم کو اسیر کر لوں, یہ تیری رسی ایک دفعہ کھینچی جائے گی اور خدا تجھ سے تیرے اعمال کا سوال کرے گا. استدراج یعنی خدا جو مہلت دے رہا ہے ہمیں. اسی لیے امام فرماتے ہیں, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرو اس بات سے, نعمتوں کا آنا بہت اچھی چیز نہیں ہوتی. بعض نعمتیں امتحان اور آزمائش کے لیے ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں جناب نعمت آ رہی ہیں, پیسہ بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, ہر چیز فراوان ہے, بہت اچھی چیز, تو خدا کی رحمت چھپڑ پھاڑ کے خدا دے رہا ہے ماشاء اللہ. نہیں, خدا کہتا ہے بعض نعمتیں ہم تمہارے امتحان کے لیے بھی دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں ڈرو اس وقت سے کہ جب نعمتوں کی فراوانی ہو اور تمہیں توفیق عبادت نصیب نہ ہو. نعمتوں کی فراوانی ہو لیکن تمہاری عبادت کی توفیق تم سے سلب ہو جائے, تم روپیہ پیسہ گننے میں سارا وقت فرض کر دو, اذان ہوتی رہے تم نماز کے لیے تیار نہ ہو, امام بلاتے رہیں اور تم جو ہے مثال کے طور پر اپنے دنیاوی جھمیلوں میں گرفتار رہو. اذان گرامی, یہ یعنی انسان آہستہ آہستہ اپنے عذاب کی طرف, استدراج یعنی آہستہ آہستہ انسان کا درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تنزل کی طرف جانا, جس کے جس طرف میں نے کل اشارہ کیا. شمر جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے, یہ کون تھا؟ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھا, لیکن دنیا کی محبت اتنی زیادہ حاوی ہو جائے انسان پر. یزیدی کون تھے؟ یزید کون تھا لعنت اللہ علیہ؟ یہ فاسق فاجر شخص شرابی تھا یا اسی جیسے افراد؟ یہ پہچانتے تھے اہل بیت کو. اہل بیت کی معرفت صرف کافی نہیں ہے, ان کے حق کے ساتھ معرفت ہونی چاہیے. اہل بیت پہ رونا, روئے تو دشمن بھی تھا, رونا کافی نہیں ہے, معرفت کے ساتھ کی ہمارا گریا کیا ہمیں اہل بیت کے مقاصد اور ہدف سے قریب کر رہا ہے یا نہیں. اگر ہم اہل بیت کے ہدف سے قریب نہیں ہوتے اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. بہت لوگ کہتے ہیں صرف روئیے اور رو کے چلے جائیے بس. نہیں, رونا مقصد نہیں ہے. امام حسین کے مسائل پر رونا مقصد نہیں ہے, امام حسین کے حق کو پہچان کر گریہ کرنا اور اپنے آپ کو ان کے مقصد سے قریب کرنا. اگر یہ گریہ ہے تو وہ مقصد ہے, وہ ایسے رونے کا کوئی فائدہ نہیں. نفسیاتی طور پر انسان ہلکا ہو جائے لیکن اخروی ثواب کا حقدار نہیں ہو سکتا. درود بھیجے محمد و آل محمد. استدراج یعنی درجہ بدرجہ. یہ کون لوگ تھے جو جانتے تھے, پہچانتے تھے؟ یہ حسین ابن علی ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے, علی کا لال ہے, نواسہ رسول ہے, جس کو رسول اللہ نے اپنے کاندھوں میں سوار کیا تھا, جو رسول کی پشت حالت نماز میں آ جاتا تھا تو رسول اکرم 70 مرتبہ طول دیتے تھے ذکر سجدہ کو. حسین گرامی یہ جانتے تھے لیکن معرفت صرف یہ پہچان ظاہری پہچان تھی, ظاہری معرفت تھی, لہذا بعد میں لوگ روئے بھی, گریہ بھی کیا, اہل کوفہ بھی روئے, لیکن یہ رونا حق کے معرفت کے ساتھ نہیں تھا, حق کے ساتھ نہیں تھا, لہذا اس رونے کا ان کو کوئی ثواب نہیں. اگر ہم بھی اسی طرح روئیں کہ رو کے چلے جائیں اور ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ یزید وقت کون ہے, حسین وقت کون ہے, ہمیں کس کے لیے آواز حق بلند کرنی چاہیے, ہمیں اجتماعی طور پر ان مجالس سے کیا سبق لینا چاہیے, تو پھر ہمارے اس رونے کا, اس گریے کا, اس ماتم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہمیں سنا سنا کے سن کر دیا آپ صرف ماتم کیجئے کافی ہے, آپ صرف رو لیجئے کافی ہے, جنت آپ کی پکی ہے. بار بار کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے خون حسین کے ذریعے سے دنیا کی تجارت کی ہے اور دنیا کو کمایا ہے وہ بے عملی کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ذکر حسین وہ ہے جو ہماری دنیا بھی بناتا ہے, ہمارے دین کی بھی اصلاح کرتا ہے اور ہماری آخرت کی بھی تعمیر کرتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اذان گرامی, استدراج یعنی درجہ بدرجہ. کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اجتماعی طور پر اپنا محاسبہ کریں, علماء ذاکرین اہل منبر آئیں بیان کریں کہ ہمارے قوم کی اجتماعی حالت ایسی کیوں ہے, تعلیمی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے اپنا محاسبہ کریں, دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیوں ہم میں اختلاف ہے, ہم متحد کیوں نہیں ہیں, وہ کون سا عوام. بار بار میں نے کہا عید الاضحیٰ کے خطبات میں, میں نے کہا اس مجلس میں پہلے بھی بیان کیا ابھی بیان کیا, ان اسباب کو تلاش کریں. یہ انتظامیہ کا کام ہے, یہ یہاں کے خدمت گزاروں کا کام ہے, یہ ان کا فرض بنتا ہے. جب انہوں نے ظاہری طور پر اس سوسائٹی کی خدمت کا عہدہ اپنے سپرد لیا ہے, یہ ان کا عہدہ ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ ان عوامل کی بررسی کریں, تحقیق کریں جن کی وجہ سے مومنین میں اختلاف ہے, انتشار ہے, وہ کون سے عوامل ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سے عوامل پسے پڑتا ہیں جن کی وجہ سے مومنین متفرق ہیں, کیوں ایک اکثریت جماعت میں حاضر نہیں ہوتی, کیوں مومنین متحد نہیں ہوتے. یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے, اہل ممبر کا کام ہے, علماء کا کام ہے, خطابہ کا کام ہے, پیش نماز کا کام ہے کہ آئیے مل کے بیٹھیں, اپنا محاسبہ کریں کہ اجتماعی طور پر ہماری کیا حالت ہونی چاہیے. لیکن ہم مسلسل صرف ظاہری عبادات کو لے کر, ظاہری عزاداری کو لے کر آگے بڑھیں اور حقیقت میں حق عزاداری سے, حق عبادات سے غافل ہیں. استدراج یعنی درجہ بدرجہ انسان کا تنزل کی طرف جانا. اور جس کو میں نے کہا تھا حسن عاقبت, کل و پرسوں کی مجلس میں امام حسین علیہ السلام کے آخری فقرے یہی ہیں, اس دعا کے آخری الفاظ یہی ہیں, اے خدا میری آخرت کو نیک کر دے. صرف وہ لفظ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کی زبانی یہاں سے عرض کر درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور یہ وہ الفاظ ہیں جس کی ابتدا امام سجاد نے دعائے ابو حمزہ میں کی ہے, الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی بحیلتک, تقریباً یہی الفاظ ہیں, اے خدا مجھے الہی لا تعذبنی, اپنی عقاب کے ذریعے سے مؤدب نہ بنانا. دیکھیں اہل بیت ہمیں مؤدب, تہذیب یافتہ, یہ نہیں کہ جناب ہم اردو تہذیب سے وابستہ ہیں, مہاجر ہیں, فلاں ہندوستان سے آئے ہیں, سعادت بہارا سے ہیں, فلاں آگرہ سے تعلق ہے, فلاں سے تعلق ہے, لکھنؤ سے تعلق ہے. تہذیب صرف یہ نہیں ہوتی, یہ بھی تہذیب ہوتی ہے. حقیقی تہذیب وہ ہے جس کا اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں, لا تعذبنی بعقوبتک, اے خدا اپنے عذاب سے مجھے مؤدب نہ بنا. ڈنڈا دیکھ کر ایمان لانا اور ہے, اور اہل بیت کی سیرت دیکھ کر, رسول کی رسالت پر ان کی حقانیت کو دیکھ کر ایمان لانا اور ہے. اہل بیت کا پیغام یہی ہے, لا تعذبنی بعقوبتک. یہاں پہ امام حسین فرما رہے ہیں اللہم, آخری جملہ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا, آخری جملہ یہ ہے, فرماتے اللہم اوسے علیہ من رزق کل حلال, خدا حلال رزق مجھ پہ وسیع کر دے. وعافنی فی بدنی, میرے بدن کو صحت و سلامتی دے. وعافنی فی دینی, میرے دین کو گناہوں سے, برے عقائد سے, برے نظریات سے, یوں کہوں ایسی مجلس سے, ایسی نماز سے, ایسی نماز جمعہ سے, ایسی نماز عیدین سے, ایسے ماتم سے, ایسے گریے سے جو میرے دین کی حفاظت نہ کر سکے, مجھے محفوظ رکھ. وآمن خوفی وآعتق رقبتی, میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے. یہ امام حسین کے آخری جملے. اس کا فرماتے ہیں اللہم لا تمکر بی, اے خدا مجھ سے مکر کا سلوک مت کر, ایسا نہ ہو کہ اے خدا میں تیری نعمت کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں اور مجھ سے توفیق عبادت سلب ہو جائے. ولا تستدرجنی, اے خدا مجھے درجہ بدرجہ عذاب کی طرف مت لے جا. ولا تخدعنی, اے خدا مجھ سے ایسا سلوک کر کے میں تیری حق و حقیقت کو پہچانوں. ودرعنی شر فسقت الجن والانس, اے خدا جن و انس پہ جو بھی میرا دشمن ہے اس کے شر کو مجھ سے دور کر دے. یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے. وآعتق رقبتی من النار, اے خدا میری گردن کو آتش جہنم سے. امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی, وہ نور خدا, وہ نمائندہ خدا, وہ خدا کا نمائندہ کس طرح ہمیں تعلیم دے رہا ہے. دیکھو آخرت کی فکر کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ نمازیں, تمہاری عبادات تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں. بس عزیزِ گرامی, خدا حسین بے زبان امام حسین علیہ السلام, یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا خدا جس کا تعارف امام نے فرمایا, جس کا تعارف امام نے کیا, جس کی صفات کو خداوند عالم نے, جس کی صفات کو, جس کی کیفیات کو, جس کی نعمتوں کو امام حسین علیہ السلام نے اس دعا میں بیان فرمایا. عزیزِ گرامی, ہم سب کا فرض بنتا ہے, یہاں پر فرد واحد کوئی مراد نہیں ہے. اگر میں پھر کہوں گا میں اپنے لب و لہجے کی سختی سے تو معافی طلب کر سکتا ہوں, لیکن اپنے مندرجات, اپنے مقولات, اپنے بیانات سے زبردار نہیں ہو سکتا. یہ میرا فرض ہے کہ میں بیان کروں, اور بیان کروں گا اور کرتا رہوں گا. آپ کی مرضی ہے, سنے نہ سنے, دعوت دے نہ دے, یہ میرا فرض ہے. عزیزِ گرامی, کسی کی اگر تحقیر ہوئی ہے, تذلیل ہوئی ہے, تو میں نے دانستہ طور پر نہیں کی ہے, لیکن چاہتا ہوں کہ مومنین جمع ہو, متحد ہو, اور اس ناسور کو پیدا کریں کہ جو ہماری رگوں میں اپنے زہر کو پھیلا رہا ہے. بس عزیزِ گرامی, امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ اپنے خدا کو پہچانیں, اس خدا کی نعمتوں کو پہچانیں, اور اپنے حق کو اور اپنے وظائف کو پہچانیں. اگر ہماری مجلسوں سے یہ پیغام نہ دیا جائے، اگر ہماری مجلسوں سے اتحاد کا پیغام نہ دیا جائے، اگر ہماری مجلسوں سے علماء کا، خطبہ کا، اہل منبر کا احترام کا پیغام نہ دیا جائے تو پھر یہ مجلسیں نہیں ہوں گی. اگر ہم مومنین کو متحد نہ کر سکے تو پھر مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم علم اٹھا کر، یہ تمہارا علم، یہ میرا علم، یہ تمہارے گھر کا جلوس ہے، یہ میرے گھر کا جلوس ہے، یہ تمہارے گھر کی فرش ادا، یہ میرے گھر کی فرش ادا ہے، تو اس کا مطلب ہے حسینیت، حسینیت اس کی تعلیمات ہماری روح میں داخل نہیں ہوئی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، چاہتا ہوں کہ چوہدے امام کی شہادت قریب ہے، چاہتا ہوں کہ امام حسین کے اس عظیم اور بڑے عزادار کی زندگی اور مسائل سے کچھ نکات بس آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے بڑے عزادار کون ہیں؟ امام سجاد. وارث حقیقی ہیں اپنی زندگی میں، اور آج امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اذن گرامی، لیکن امام کا عمل دیکھیں، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، تعلیمات محمد علی محمد کے خلاف کوئی عمل انجام نہیں دیا. لیکن آج ہم ایسے عزادار ہو گئے کہ ہم دین و شریعت کو حسینیت سے ذبح کر دیتے ہیں، حسینیت کا عنوان لے کے جناب ہر چیز کو، جو بھی چیز سامنے آتی ہے، جناب بس ہماری مرضی، ہم امام حسین کے عزادار ہیں، حسینیت کی تلوار سے دین و شریعت کو ذبح کر دیے. امام سجاد کا عمل دیکھیے جناب. کہا جاتا ہے عید کے دن جو ہے وہ امام علی کا دسواں، کس امام نے؟ خود امام حسن نے امام علی کا دسواں نہیں منایا. تو آپ ان سے بڑے کیا عزادار ہیں کہ جناب عید کے دن جو ہے وہ ماتم ہوگا، کالے کپڑے پہنے جائیں گے؟ کس امام نے کہا ہے؟ صرف ایک امام کی یاد کو، تذکرے کو، شہادت کو اور مصائب کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں وہ رمز و راز، وہ اسرار بیان کر سکوں کیوں امام حسین کی عزاداری کو. ہر امام کی ولادت، شہادت، عیدین ہو، عید قربان ہو، عید اضحیٰ ہو، امام زمانہ کی ولادت 27 رجب ہو، 15 شعبان ہو، کوئی بھی ہو، امام حسین کی زیارت کو مستحب قرار دیا گیا ہے. شب قدر ہو، امام حسین کی زیارت کیوں؟ اس میں کرات ہے. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن ہم امام حسین سے بڑھ کر، ہم امام سجاد سے بڑھ کر عزادار ہو جاتے ہیں. اور ہر چیز کو جو حسینیت کی راہ میں ہماری من مانی عزاداری اور حسینیت کے جس کا ہم نے نام دے دیا ہے، من گھڑت چیزوں کو، اس کی راہ میں جو بھی چیز آتی ہے اسے ختم کر دیتے ہیں. لیکن امام سجاد کا کردار دیکھیے کہ امام حسین کے عزادار ہیں لیکن اپنی عزاداری سے دین و شریعت کو تصادم نہیں ہونے دیتے. یہی وجہ ہے کہ 35 سال میرے امام نے گریا کیا. اور جب بھی میرے امام سے پوچھا جاتا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو امام یہی فرماتے، الشام الشام الشام. اور یہی وجہ ہے جب دربار شام کے باہر قافلہ کھڑا تھا اور اذن ورود نہیں ملا تھا، تو ایک شامی آتا ہے اور دشنام دیتا ہے، نازیبہ کلمات ادا کرتا ہے. جب وہ دل کی باتیں کہہ دیتا ہے تو امام کہتے ہیں، اے مسلمان، اے حاجی، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ پڑھا ہے. کیا تو نے آئے مودت پڑھی ہے؟ کہا کہ پڑھی ہے. کہا کہ وہ آئے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. کیا تو نے آئے تطہیر کا مطالعہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا آئے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، آئے دل قربا ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. اب امام نے جب ایک ایک کر کے اپنی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا، اپنے مصائب کا تذکرہ شروع کیا، اب اس شامی نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا، اے مولا مجھے معاف کر دے، ارے مجھے علم نہیں تھا. یہ کہہ کر امام نے اسے حق و حقیقت کا پیغام دیا. بس عزاداروں، بس عزادار، یہی وجہ ہے میرا چوتھا امام خون کے آنسو روتا رہا. 35 سال امام نے عزاداری کی ہے، امام حسین کی عزاداری. 18 جوانان بنی ہاشم کو روئے ہیں. اور اس لیے امام رضا فرماتے ہیں، جب تم رونا چاہو فب کے علل حسین جو حسین میں گریا کرو. یہی امام حسین کی تمنا ہے اپنے شیعوں سے، اے میرے شیعوں، جب کسی غریب الوطن کا تذکرہ سنو، جب کسی شہید کا تذکرہ سنو، ارے میری غربت کو یاد کر لینا، ارے میری شہادت کو یاد کر
کر لینا اجرکم اللہ. 35 سال گریہ کیا اور جب امام کا آخری وقت آیا امام باخر کو بلایا راز امامت ودیت فرمائے. اس کے بعد جب امام تڑپنے لگے زہر سے تو ایک دفعہ وصیت کر دی امام نے. اب جب غسل ہونے لگا امام باقر نے میرے چوتھے عزادار کو میرے چوتھے امام کو جب غسل دینا شروع کیا تو ایک دفعہ گریہ فرمانے لگے. کچھ وہ زخم تھے جو توقع خاردار کے تھے جو امام کے جسم ناظری میں موجود تھے, اور کچھ زخم وہ تھے جو رات کی تاریکی میں امام اناج اٹھا کے لے کے جاتے تھے. بس عزاداروں امام کا جنازہ تیار ہوا, بڑی شان سے اٹھا. بس سن سکیں گے آپ یہ جملہ, یہ اہل بیت کے گھر سے پہلا جنازہ ہے جو دن کی تاریکی میں اٹھا ہے. ارے وہ علی کا جنازہ تھا, وہ فاطمہ زہرا کا جنازہ تھا, ایک جو رات کی تاریکی میں اٹھا. ہاں جن کو بھی ایک جنازہ اٹھا تھا وہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ تھا, مگر یہ جنازہ گیا تو سالم تھا, مگر جب واپس آیا تو تیر لگے ہوئے تھے. ہاں ایک جنازہ تھا جو کربلا میں اٹھنے سکا. یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کے گھر سے جو جنت البقیع گیا ہے اور وہاں پر
قرار دے. خداوندہ ہمیں اس عزاداری کے ذریعے سے, اس فرش عزا کے ذریعے سے عالم حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ہم مومنین کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری مسجدوں کو, ہماری امام بارگاہوں کو, ہمارے مومنین کو, نمازی کو, ماتمیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. خداوندہ حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حق عزاداری پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر کے گریہ کرنے, ماتم کرنے اور عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. دنیا میں جب تک رہیں قرآن و اہل بیت کے در سے وابستہ رہیں, آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. مقاتل نے, مستند مقاتل نے لکھا ہے علی اکبر خاندان بنی ہاشم کے پہلے شہید ہے. یا بنی تقدم ولدی, اے بیٹا اپنا قدم بڑھاؤ اور شہداء میں, شہداء کربلا میں, بنی ہاشم میں سر فہرست ہو جاؤ. بس ایک دفعہ حضرت علی اکبر نے اجازت چاہی, کہا کہ جاؤ پھوپھی اما سے بھی تو اجازت لو جنہوں نے تمہیں پال پوس کے جمع کیا ہے. علی اکبر پہنچے ہیں اپنی بہنوں کی خدمت میں, پھوپھی کی خدمت میں. اب جب علی اکبر آنا چاہتے تھے تو پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا, پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا. 7 مرتبہ یہ پردہ اٹھا ہے. بی بی وا محمدہ وا حسینہ وا مصطفیٰ کی صدایں بلند کر رہی ہیں. آخر میں جب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں ایک ننے ننے ہاتھ نمودار ہوئے اور علی اکبر کے ابا کے دامن کو تھام لیا. ارے بھائی علی اکبر آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا, یہ سکینہ ہے جو بہن کر رہی ہے. اجرکم اللہ. ایک دفعہ علی اکبر کو دیکھا, حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب مرثیہ پڑھ رہے حسین علی اکبر کی زندگی میں, اللہم اشہد علی اولئک القوم, اے خدا اس قوم پہ گواہ رہنا کہ اس قوم کی طرف اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں, گفتار و منطق میں تیرے رسول سے مشابہ تھا. اور جب بھی ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم تیرے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے. اب علی اکبر کو رخصت کیا, علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا. علی اکبر آہستہ آہستہ میدان کارزار میں جا رہے ہیں, مگر علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے آہستہ آہستہ پیروں کو رگڑ رگڑ کر
ریگستان میں چل رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے چلا رہا ہے۔ علی اکبر واپس آئے، اے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا، اب واپس ہمارے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ کہا علی اکبر، ارے تیرا بھی کڑی اجدوا ہوتا اور تجھ سے موت کے منہ میں جانے کی اجازت مانگتا، نہ جانے کس طرح علی اکبر سے دل کو دور کیا حسین نے۔ علی اکبر گئے 120 لائنوں کو فنڈار کر کے واپس آئے، اے بابا اسلحے کی گرانی نے تھکا دیا، ایک قطرہ آب ہو جائے پانی کی سبیل ہو جائے، بتاؤ حیدر کرار کب ہوتا ہوں؟ امام نے اپنی انگوٹھی کو علی اکبر کے منہ میں رکھا، کہا گا تمہارے نانا انقریب جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ بس عزدار علی اکبر گئے، ایک دفعہ ایک شقی نے تلوار کا وار کیا، منتہ الاعمال میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں ایک دفعہ علی اکبر کے سر پہ وار ہونا تھا، علی اکبر کے سر سے خون بہنے لگا، کمزور و نحیف ہو گئے، ایک شقی نے نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے میں لگا۔ میں کہتا ہوں حسین نے اپنے سینے کو تھام لیا ہوگا، اب جو نیزے کو کھینچنا چاہا، ارے نیزہ آ گیا، ارے نیزے کی انی علی اکبر کے سینے میں رہ گئی۔ اب علی اکبر زخموں سے چور چور ہے، گھوڑے کی گردن نے اپنی باہر ڈال دی، اب جو گھوڑا جہاں سے جاتا ہے چاروں طرف سے تلواریں پڑ رہی ہے، یہ بغض رسول ہے، یہ عداوت رسول ہے، جو شبیہ رسول کی اوپر ظلم کی صورت میں کربلا میں نمدار ہوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ شبیہ رسول ہے، اسے مارو۔ بس ایک دفعہ کہا یا بتا اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، بس علی اکبر کے جنازے میں پہنچے، روایت کہتی ہے وضع علی خد حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار میں رکھا، ارے اتنا گریا کیا، اب اٹھانا چاہتے ہیں علی اکبر کی لاش، اٹھ نہیں سکتی، زینب پہنچی، اے بہن ابی نانا ارے حسین زندہ ہے، اتبا خیام کی طرف رخ کیا، اے جوانان بنی ہاشم آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ بوڑھے باپ سے جواب بیٹے کا لاشا اٹھایا، لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا بندہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہمیں ان مجالس کے ذریعے سے اپنی ہدایت اور اپنے نورانی ہونے کے اسباب کو مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ جب تک دنیا میں رہیں در حسین سے وابستہ رہیں، اے خدا ہمیں جنت میں بھی در حسین سے داخل فرمانا، اے خدا دنیا میں قرآن و اہل بیت کی پیروی کی اور آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا، اے خدا تو جواز سے محمد